تھے اور لانے والے نے کہا کہ ان کو غصہ نہیں آتا. میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے غصہ نہیں آتا, یہ تو کہہ رہے آتا ہے. نہیں مسجد میں تو یہ بالکل کوئی بات ہو مسکرا کے خاموش ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأهلہ, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, سلوک اس کا گھر والوں کے ساتھ اچھا. وانا خیرکم لأهلی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ زیادہ اچھا, تم سب میں میں اچھا. ہاں گھر والوں ہی تو بس چلتا ہے نا, وہیں پتہ چلتا ہے. اب کسی نے مجھ سے کسی لڑکے کے بارے میں پوچھا کہ رشتے کے لیے, تو پوچھا کہ بھائی غصہ ہے مزاج میں, تو میں نے کہا بھائی یہ تو معاملہ پڑتا ہے جب پتہ چلتا ہے, شیخ کے سامنے تو سب بادب ہوتے ہیں بڑے متوازے بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں پتہ نہیں چلتا کہ مزاج میں غصہ ہے یا نہیں. مزاج میں غصہ جب پتہ چلتا ہے جب اپنے گھر والوں میں جاتا ہے, یہ ہے معاملہ. اللہ معاف. چند ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, جو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں سے نوٹ کیے گئے ہیں. ان کے ناقل حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامن برکاتہم ہیں. ارشاد فرمایا کہ ایک دعا کی درخواست پر ارشاد فرمایا کہ میرا کام دعا ہی کرنا ہے, جس کو میں کام میں لگا دیکھتا ہوں دعا کرتا ہوں. دعا اپنے اختیار میں نہیں, دعا تو وہ ہے جو دل سے نکلے. بھائی جس کی دعا لینی ہے اس کو خوش کرو, آرام پہنچاؤ, خود دل سے دعا نکلتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ اپنے آپ کو نہ بخشوائے وہ نہایت دلیل ہے, اس لیے کہ ماں باپ تو بغیر خدمت کے لیے دعا کرتے ہیں, پھر خدمت سے اور دعا نکلتی ہے. وہ کام کریں جس سے وہ خوش ہوں. ہمارے اکابر اس سے خوش ہوتے ہیں کہ دین کے کام میں مشغول ہوں, آخرت کے کام میں لگیں. رب حبلی من لدنک ذریتن طیبہ, قرآن پاک کی دعا ہے, پیغمبروں نے کی ہے. ہمارے اہل عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ اولاد ہماری دین کے کام میں لگے, یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. انبیاء کی دعا بہت انتخاب کی دعا ہوتی ہے, سمجھ لیجئے اس سے بڑی دعا ان کی نظر میں نہیں تھی اہل و عیال کے لیے جو انہوں نے طلب کی ہے. اور جن کو ہدایت نہیں ہے وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ ہمارا لڑکا لندن سے ڈاکٹری پاس کرے, کوٹھی بنگلہ ہو, مگر اصل ٹھنڈک اور اولاد کی دائمی راحت اللہ کی اطاعت ہے, اور یہی اولیاء کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارے استاد میاں صاحب سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کشف و کرامت والے بزرگ تھے. ایک مرتبہ میں نے ان کی منشا کے مطابق کام کیا, بہت خوش ہوئے, دل سے دعائیں دیں, پھر فرمایا کہ دعا وہی ہے جو خود دل سے نکلے, جو کسی کو خوش کرے گا اس کی دعائیں لے گا. ارشاد فرمایا کہ جو طالب آتے ہیں وظائف سے زیادہ ان کے اصلاح اخلاق پیش نظر ہوتا ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی رہتی ہے. حضرت خواجہ صاحب بڑے لاڈلے تھے حکیم الامت کے, لکھنؤ میں ملازم تھے. اتوار کی چھٹی تھی, ہفتے کی شام کو لکھنؤ سے چلے, صبح کو پہنچے, زیارت کے بعد ہی روانہ ہو گئے. کسی نے پوچھا کہ صرف ملاقات کے لیے اتنا بڑا سفر فرمایا کہ صرف ایک لمحے کی زیارت؟ فرمایا کہ صرف ایک لمحے کی زیارت مجھے سارے خرچوں اور سارے اوقات سے زیادہ قیمتی ہے. حضرت بڑے بڑے علماء کو ان کی غلطی پر ضرور اصلاح کرتے تھے, بلکہ بعض کو نکال بھی دیا کرتے تھے. خانقاہ سے ایک ڈپٹی کو نکال دیا, وہ سوچنے لگے تو فرمایا کہ ابھی نکل جاؤ. انہوں نے کہا کہ گاڑی کا وقت نہیں. ارشاد فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ. اور بستر کے لیے مزدور کی بھی ضرورت نہیں۔ چنانچہ بستر سر پر اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ روتے روتے چلے، گھر پہنچے ہی تھے کہ حضرت کا خط ملا کہ اب آ جاؤ۔ پھر خوشی کی حد ہی نہ رہی اور بس اصلاح بھی ہو گئی۔ سالکین کو اسی طرح رگڑ رگڑ کر مانجا جاتا تھا۔ آج کل تو یہ ہے کہ بس وظائف بتلا دیے، دل میں تکبر ہو، ریا ہو، سارے بدعمال بھرے پڑے ہیں، حرص و طمع، دلوں کے وبال اپنی جگہ قائم رہیں، بس وظیفے پڑھتے رہو۔ ارشاد فرمایا کہ جس پر تغیر مجھے ہوتا ہے وہ ایک تو بے پرواہی اور دوسرے ڈھٹائی۔ گناہ کر رہا ہے، ندامت بھی ہے تو قابل برداشت ہے۔ ہماری بڑی غلطی یہ ہے کہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور ندامت دل میں نہیں ہے۔ گناہ سے مراد ظاہری گناہ بھی ہیں، باطنی گناہ جیسے تکبر، عجب، حسد، بدگمانیاں، یہ باطنی گناہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب خطاؤں میں ملوث ہو، بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے یہ الفاظ ہیں تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ بے پرواہی اور خودرائی، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ فرمایا کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ملنے کا وقت لیا، میں نے بہت انتظار کیا، کام میں بھی حرج ہوا، نہ وہ آئے اور نہ ہی ان کی اطلاع آئی۔ اگلے دن ہنستے ہوئے آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے بہت غصہ آیا، معذرت بھی نہ کی، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، بے شمار لوگ اس میں مبتلا ہیں، وعدہ کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر ندامت بھی نہیں، کم از کم معذرت اور ندامت سے دوسروں کا غصہ تو کم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اعمال میں بے پرواہی کی سخت پکڑ کرتا ہوں۔ نماز کا وقت ہے، باتوں میں بیٹھے ہیں، بڑے سخت پکڑ کی بات ہے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ قضا اخیرہ بھی مل جائے تو جماعت کا ثواب ہے، اس لیے کہ کوشش تو کر لی، اسے اب چاہیے جماعت نہ بھی ملے پھر جماعت کا ثواب ہے۔ وقت پر چلے اور پھر بھی جماعت نہ ملے تو پکڑ نہیں۔ ہاں، وقت پر نہ گئے اور وقت نکال دیا بے فکری کے ساتھ، پھر گئے اور روئے دھوئے تو فرمائے کہ روتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ گناہ کے معاملے میں بے فکری بڑی پکڑ کی بات ہے۔ فرمایا کہ ایک یہ بے فکری اور دوسرے خودرائی، کہ جو دل میں آیا کر ڈالا۔ اول تو سب کے لیے مضر ہے لیکن سالکین کے لیے زہر ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹر نے کچھ پرہیز بتایا اور آپ اس کے خلاف کریں تو مرض کا جانا تو الگ اور مہلک حد تک آپ پہنچ جائیں گے اور مر جائیں گے۔ یہی حال ہے اس کا جو اصلاح کا طالب ہے، خودرائی کا وہاں کوئی دخل نہیں۔ فرمایا کہ معاملات صرف باہر کے نہیں، اپنے گھر کے معاملات میں بھی ہدایت کا محتاج ہے۔ دوسرے کے سامنے آدمی تہذیب سے ہی رہتا ہے، اصل اخلاق وہ ہیں جو گھروں میں کرتے ہیں، عیب اور ثواب تو اس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بیوی آپ کی ہر اچھائی اور برائی سے واقف ہے، اگر آپ اس کے لیے اچھے ہوئے تو سب کے لیے اچھے ہوئے۔ اور فرمایا کہ بزرگوں کی کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ شریعت پر کون زیادہ چلتا ہے، جتنا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت میں زیادہ ہے اتنا ہی درجہ اس کی بزرگی کا ہے، یعنی سنتوں کا اجتماع۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری ہدایات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے، کس طرح بولتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، وہی اختیار کرو۔ دیوبند میں ایک بزرگ تھے، حضرت عابر حسین رحمۃ اللہ علیہ، گرمی میں مشکیزہ بھر کر سڑکوں پر لوگوں کو پانی پلاتے تھے، حالانکہ بڑے رئیس تھے۔ خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور بہت مخلوق پیچھے ہیں، انہی میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، مگر سب لوگ دوڑ رہے ہیں مگر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ بھی دوڑیے۔ فرمایا کہ نہیں، میں تو نشان قدم ڈھونڈ ڈھونڈ کر چل رہا ہوں، دیر میں پہنچوں وہ بات الگ ہے، مگر اتباع اصل بنیادی چیز ہے۔ رات بھر جاگ کر عبادت کرنا اور ہے، اور ایک لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت بلند چیز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہزاروں نفلی عبادتوں سے بہتر ہے، سبحان اللہ، اس میں نور اور برکت ہی اور ہے۔ ایک صاحب روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے، دل میں نادم تھے، ان پر روب تھا، روضہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب نہ جا سکے، دور کھڑے رہے۔ جو لوگ مرتبہ جانتے ہیں وہ ادب کا معاملہ سمجھتے ہیں، دوڑ کر جاہی کا چومنا اور چیز ہے، اور حیبت دربار صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سے قدم آگے نہ بڑھنا اور چیز ہے۔ جس کو جتنا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، اتنی ہی اس پر جلال کی کیفیت اور حیبت دل پر ہوگی، اتنی ہی اس پر جلال کی کیفیت اور حیبت دل پر ہوگی۔ لوگ دھکے دے کر آگے بڑھتے رہے، یہ بیچارے پیچھے کھڑے سلام پڑھتے رہے۔ دل میں حسرت بھی تھی کہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ دل میں فوراً ایک ندا ہوئی، سن لو، ہم سے قریب وہ ہیں جو ہماری سنت پر عمل کرتے ہیں، جو ہماری سنت پر عمل نہیں کرتے وہ چاہے ہماری جالیوں سے چپٹے ہوئے کیوں نہ ہوں، دور ہیں۔ اور یہ بھی سنا کہ لوگوں سے کہہ دو، ہماری قربت اور دوری کا مدار ہماری اتباع میں ہے۔ حق تعالیٰ جس کو عشق دیتا ہے، اس کو اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا کہ یہ واقعہ خود حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، انہی کا یہ حال بیان کیا، لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں دیا۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کا سفر کرتے تھے تو جس راستے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے، اسی راستے، اسی منزل، اسی طرح اترنا، اسی جگہ کھانا، بلکہ بعض جگہ پیشاب کے لیے آپ اترے، پیشاب آتا بھی نہ تھا مگر بیٹھ جاتے۔ یہ احکام نہیں، مگر جس کو عشق ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے، اور اس کے ثمرات بھی وہی جانتا ہے۔ کرنے کی بات یہی اتباع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اتباع اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور اتباع بھی مداومت کے ساتھ ہو، یعنی ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ دو چار دن کرنا اور بات ہے، سنت ہماری زندگی میں داخل ہو جائے، ہر کام میں اتباع سنت کا لحاظ ہو، اس میں ہمارے اکابر اور خصوصاً حضرت گنگوہی قدس سرہ اس کے عاشق تھے۔ اسی فکر، اسی کوشش اور اسی نقل میں اپنی ساری زندگی ختم کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اتباع سنت نصیب فرمائے۔ یہ ہے راستہ، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ ہم سب کو اتباع کامل نصیب فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن قلت انا یا رسول اللہ فأخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تکن عابد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس فأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان احکام کو لے جائے اور ان پر عمل کرے، یا اس شخص کو سکھائے جو اس پر عمل کرے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس طرح پانچ باتیں گنوائیں، یعنی فرمایا، نمبر ایک، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا جن کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، اگر تو ان سے بچے گا تو تیرا شمار بہترین عبادت گزار لوگوں میں ہوگا۔ نمبر دو، جو چیز خدا نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر راضی اور شاکر رہے، اگر تو ایسا کرے گا تو دنیا کے غنی ترین لوگوں میں تیرا شمار ہوگا۔ اور تیسرے، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر، اگر تو ایسا کرے گا تو مومن کامل ہوگا۔ چوتھے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کر، اگر تو ایسا کرے گا تو کامل مسلمان ہوگا۔ اور پانچویں، زیادہ نہ ہنس، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تشریح میں میرے شیخ شیخ العرب براج معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے جن اعمال کو ہمارے اوپر حرام فرمایا ہے اور ان سے احتیاط کرنے والا بہترین عبادت گزاروں میں شمار ہوگا۔ اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو نوافل اور تسبیحات اور وظائف کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر گھروں میں تو تصاویر لگانے اور پاجامہ ٹخنے سے نیچے کرنے اور داڑھی کٹانے یا منڈانے سے احتیاط نہیں کرتے، اور اسی طرح جھوٹ، غیبت، بدنگاہی، رشوت، تکبر وغیرہ محرمات سے نہیں بچتے۔ محارم سے مراد نافرمانی کرنا حکم شرع کی اور ترک کرنا اعمال ضروریہ کا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ قضا نمازوں کو ادا نہیں کرتے اور نوافل اور وظیفوں میں بہت مشغول نظر آتے ہیں، اور فقراء کو خوب خیرات کرتے ہیں اور خوب مساجد میں چندہ دیتے ہیں۔ نفل کی تو فکر اور فرض سے غفلت کس درجہ نادانی ہے۔ نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عالم بے عمل کو بھی امر بالمعروف جائز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی چند سنتوں کا بیان ہے۔ سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے، دروازہ بند کر دے، چراغ بجھا دے، مشکیزہ کا منہ باندھے، برتن ڈھانک دے۔ عشاء کی نماز کے بعد کچھ سے کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے۔ مشروطی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شرف و نزاہت نسب کے بیان میں پہلی روایت مشکات میں ترمذی سے بروایت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا۔ اللہ تعالی نے جو مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو اچھے گروہ میں بنایا یعنی انسان، پھر انسان نے دو فرقے پیدا کیے عرب اور عجم، مجھ کو اچھے فرقے یعنی عرب میں بنایا، پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں پیدا کیا یعنی قریش میں، پھر قریش میں بھی کئی خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا یعنی بنی ہاشم میں، پس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔